ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله العظيم. جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا انشاءاللہ تعالی آج ہم تراویح میں قرآن حکیم کی چار سورتیں سنیں گے، سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم السجدہ اور سورہ شورہ. ویسے تو قرآن مجید کا ہر لفظ بلکہ ہر حرف جو ہے اپنی جگہ عظمت کا حامل ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن کچھ انفرادی معاملات بھی ہوتے ہیں. استاد طبع کی ایک بات سے کچھ مناسبت، تو میں اپنے احساسات کا اظہار نہیں کر سکتا کہ ان چاروں صورتوں سے مجھے کس قدر ایک مناسبت قلبی ہے. یہ چاروں صورتیں میری قرآن حکیم کی جو محبوب ترین صورتیں ہیں ان میں سے، ان کا موضوع ہے توحید عملی. توحید کے یہ دو پہلو ہیں، اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے. ایک توحید علمی یا توحید نظری یا توحید فی العقیدہ، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کی صفات میں کسی کو اس کا ساتھی نہ سمجھنا، کسی کو اس کا مد مقابل نہ ماننا، یہ ہے علمی یا نظری یا عقیدے کی توحید. اور ایک توحید عملی ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنی بندگی، اپنی اطاعت، اپنی محبت کو خالص کر لے اللہ کے لیے. اصل میں جو جہاں انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یہ توحید ہے. ماننا یہ مشکل کام نہیں ہے، بالفعل یہ شکل ہو جائے کہ اللہ ہی اس کا حقیقتاً معبود بن جائے، اور بندگی اور پرستش میں اور اطاعت میں علم اطلاق وہ کسی اور کو شریک نہ کرے، بلکہ اپنی اطاعت اور بندگی کو اسی کے لیے خالص کر لے. یہ ہے در حقیقت جسے امام ابن تیمیہ نے توحید سے طلب سے تعبیر کیا ہے، میں اسے توحید عملی سے تعبیر کر رہا ہوں. پھر اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک انفرادی ہے کہ ایک شخص اپنی ذات میں، اپنے پورے عمل میں اپنا مطاع مطلق، اپنا معبود حقیقی وہ اللہ کو بنا لے اور اس میں کسی آمیزش کو قریب نہ آنے دے. اور ایک یہ کہ اجتماعی سطح پر یہی چیز ایک قوم اختیار کرے، ایک ملک میں وہ نظام قائم ہو جو مطاع مطلق اللہ ہے، حاکم حقیقی وہی ہے، ہر معاملے میں آخری حکم اسی کا ہے. یہ چیز جب طے ہو جائے اور یہ نظام جب قائم ہو جائے گا کسی ملک میں یا کسی قوم میں، تو معلوم ہوا کہ اب وہی چیز ایک انفرادی سطح سے اس کا اجتماعی سطح پر آ گئی ہے، وہی توحید عملی اب ایک فرد سے اوپر اس پر ایک پوری قوم یا پورے ملک کے اوپر قائم ہو گئی. تو آپ دیکھیں گے کہ ان چار صورتوں میں جو پہلی صورت ہے سورہ زمر، اس کا مضمون ہے انفرادی سطح پر توحید عملی، یعنی اللہ کی بندگی میں اخلاص، اس کی اطاعت میں دین کو اس کے لیے خالص کر لینا. اس قدر تکرار اور ارادے کے ساتھ یہ مضمون اس صورت میں آیا ہے کہ واقعی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو یہ سب کچھ پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں لیکن ان چیزوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. اور اجتماعی سطح پر یہی مسئلہ، ظاہر بات ہے کہ اصل تو یہ موضوع ہے مدنی صورتوں کا، اس لیے کہ وہ توحید عملی اجتماعی سطح پر جا کر مدینے میں ہوئی ہے. مکے میں تو وہ نظام قائم نہیں ہو سکا، مکے میں جب تک مسلمان تھے وہ انفرادی اعتبار سے توحید عملی سرکار بند تھے، اجتماعی نظام تو وہاں وہ قائم نہیں کر پائے. البتہ مدینے میں جا کر وہ اجتماعی نظام قائم ہو گیا کہ اب مالک حقیقی اللہ، حاکم حقیقی اللہ، قانون ساز، قانون دینے والا، لا گیور، ساورن، صرف اللہ. تو اصل تو وہ مضمون جو ہے وہ ہے مدنی صورتوں کا، لیکن مکی صورتوں میں سے اس سلسلہ سور میں سورہ سورہ میں اقامت دین کی اصطلاح کے تحت یہ مضمون بھی آ گیا ہے, تاکہ یہ مضمون ہر اعتبار سے یہی پر مکمل ہو جائے. توحید میں خاصا مقبول جواب آئیے, دیکھیے آغاز ہوتا ہے سورہ زمر کا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ جان لیجیے یہ سورت بھی اصل میں اگر کے آگے جو سات سورتیں آ رہی ہیں انہیں ہم کہیں گے حامیم سیریز کی سورتیں, اس لیے کہ وہ سب شروع ہوتی ہے حامیم کے حروف مقطعات سے. ان میں بھی صرف ایک سورت ایسی ہے کہ جس میں حامیم پر اضافہ ہے, حامیم عین سین قاف, یہ سورہ سورہ ہے. چھ سورتیں وہ ہیں جو صرف حامیم سے شروع ہوتی ہیں, ایک حامیم عین سین قاف. جیسے چھ سورتیں تھی الاسلام را سیریز کی, لیکن ان میں سے ایک سورہ راج جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا تھا الاسلام نیم را, تو پانچ رہ گئی تھی الاسلام را سے اور ایک الاسلام نیم را. یہ سورت جو ہے بغیر حروف مقطعات کے شروع ہو رہی ہے, لیکن اپنے مضامین کے اعتبار سے انہیں سورتوں کے ساتھ مربوط ہے. یہ سورہ زمر اور اگلی سورہ مومن جو ہے یہ آپس میں جوڑے کی حد سے بچتی ہیں. آغاز ہوتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, کتاب کا نزول ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اِنَّا اَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں قرآن مجید میں کہ کوئی کھیل کھٹنے کے لیے نہیں نئی کتاب اتاری, کوئی مذاق نہیں ہے جس کے لیے کتاب اتاری, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ معین مقصد لے کر نازل ہوئی, یہ فیصلہ کل کتاب بن کر نازل ہوئی. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَقِّ, اس کا مقصد نزول کیا ہے, فاعبد اللہ مخلصا له الدین, یہ ہے اصل میں اس کا تین, اس کا جو ایکسس ہے مرکزی خیال, بس بندگی کرو اور پرستش کرو اللہ کی خالص کر لیتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو, تمہارا مطاع حقیقی وہی ہو, کوئی اس مقام کو اس کے برابر نہ آ بیٹھے. اس سنگھاسن پر وہ تنہا رہے گا, اس کی اطاعت کے تابع تو اطاعتیں ہو سکتی ہے دوسروں کی, لیکن علم اطلاق اس کی اطاعت سے آزاد ہو کر کسی کی بھی اطاعت کرنی تو یہی صرف ہے, خواہ وہ اپنا لط ہو, خواہ وہ اپنی قوم ہو, خواہ وہ کچھ بھی ہو, کوئی ادارہ ہو, کوئی انسٹیٹیوشن ہو, وہ حاکم وقت ہو, جس کی بھی اطاعت کرنی ہے اللہ کی اطاعت سے آزاد, وہی در حقیقت اللہ کا شریف بن جاتا ہے. فرمایا حلال اللہ دین الخالص, جان لو اللہ کے لیے تو خالص دین ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ جو آمیزش والا دین ہے یہ پسند نہیں ہے کہ کچھ اطاعت ہماری کچھ دوسروں کی, وہ تو منہ پر دے مارے گا کہ ہمیں کوئی احتیاج نہیں, یہ تو فقیروں کی بات ہوتی ہے کہ اسے جو بھی آپ دیتے ہیں, وہ حضرت موسیٰ کی بات میں نے آپ کو نوٹ کرائی تھی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار میری جھولی میں تو جو بھی ڈال دینا اس کے لیے محتاج. اللہ کی شان تو یہ نہیں, اسے تو چاہیے تو خالص دین چاہیے, اس میں کسی قسم کی ملاوٹ یہ ہے پھر وہ اسی کو دے دے گا جس کو تم نے ملاوٹ کی ہے, وہ اپنے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہیں رکھے گا. حلال اللہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما لا نعبدہم الا ليقربونا الی اللہ زلفا, یہ ان مشرکین کے صرف یہ خاص بات بیان کی ہے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ان کو پوجتے ہیں, کچھ بندوبست کرتے ہیں, کچھ ذرا یہاں چڑھاوے چڑھا دیتے, ان کو نہیں پوجتے, اصل میں ہم نے تو ان کو تو معبود نہیں سمجھا, یہ تو اصل میں ہمارے سفارشی ہے اور یہ چونکہ مقربین بارگاہ ہے تو یہ ہمیں ذرا تقرب حاصل کرنے میں مدد دیں گے, وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. بالکل وہی سلسلہ جو آج مزاروں کے ساتھ جو ذہنی اور قلبی وابستگی ہے بہت ہی وہی بتوں کے ساتھ تھا, سر منہ فرق نہیں, یہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ خالق ہے یا یہ معبود ہے, بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ اصل کے واسطے ہیں, ذریعے ہیں, ان کے ذریعے سے ہم اللہ سے قرب حاصل کرتے ہیں. دوسرے رکوع کے شروع میں دیکھیے, قل یا عبادی الذین, قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم, کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ, جو لوگ احسان کے رب سے اختیار کریں گے, احسان اسلام سے بلند کر سکا ہے, ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے, وارض اللہ واسعہ, اللہ کی زمین کشادہ ہے, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, اور جو لوگ صبر کے ذریعے اختیار کریں گے ان کا پورا پورا اجر بھی دے دیا جائے گا, بلکہ اور مزید دیا جائے گا بغیر حساب, اب پھر دیکھتے وہی مضمون آ رہا ہے. سن کہہ دو انی عمر تو مجھے اس کا حکم ہوا ہے ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین تو میں اللہ کی بندگی اور پرستش کروں دین اور اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. وہ عمر تو میں نقول اول المسلمین مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں سن بنوں. قل انی اخاف ان اطعت ربی عذاب یوم عظیم کہہ دو تو مجھے تو خود اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی بہت سی چیزیں ہیں اس مضمون کی تکرار اس کا مختلف اسلوبوں سے لانا. پھر کہو کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنے دین کو اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ تو پوجو جسے تم چاہتے ہو اس کو چھوڑ کر. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وعلیهم یوم القیامہ کہہ دو کہ اصل میں تو خسارے میں وہ ہوں گے جو خود اور ان کے اہل و عیال جو ہے قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے. الا ذالک هو الخسران المبین حقیقت یہ ہے کہ یہی ہے خسران المبین. ذرا آگے چل کر اشارہ ہوتا ولدی نے سبب الطاغوت اور وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کرے ایعبدوہا کہ اس کی بندگی کرے یعنی اس کی بندگی سے بچے. وانابوا الی اللہ اور اللہ ہی کی طرف رجوع کر لیں لہم البشرا ان کے لیے بشارتیں ہیں. فبشر عباد الذین یستمعون القول تو پھر بشارت دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات سنتے ہیں. فیتبعون احسن اور پھر اس کے بہترین کی پیروی کرتے ہیں اس کے بہترین پہلو دیکھ کر. اب دیکھیے ہر بات میں ایک عظیمت کا پہلو بھی ہوتا ہے ایک عزت کا پہلو بھی ہوتا ہے. بہرحال انسانی معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں اصحاب ہمت کے لیے راستہ رکھا ہے اس کمزور لوگوں کے لیے بھی رعایتیں رکھی ہیں. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہر وقت رعایتوں ہی کی تلاش میں رہتے ہیں. ایک وہ اصحاب ہمت ہے جو تبعون احسن بہتر سے بہتر آگے سے آگے عظیمت کی راہ پر بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک الذین ھداہم اللہ واولئک ھم اولی الالباب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں ہوش مند ہیں. تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ تو کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی جانب سے ایک نور پر ہے. یعنی اللہ سینہ کھولتا ہے اس کے معنی کیا ہے اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے نور ایمان ایک باطنی بصیرت. اس کے برعکس فضول من قاسیت قلوبهم من ذکر اللہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے انہیں ملاقات ہی نہیں رہتی کوئی نسبت ہی نہیں. فرمایا اولئک فی ضلال مبین یقیناً وہ بہت کھلی گمراہی میں ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے یعنی قرآن مجید. یہ کتابیں متشابہ ہیں اس کے مضامین ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. آپ دیکھتے آ رہے ہیں کس طرح میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں یہ سورت اس کے مشابہ ہے یہ مضمون فلاں سورت کی ان آیات کے مشابہ ہیں. مثانیہ دہرا دہرا کر باتیں آ رہی ہیں. تقتئز منہ جنود الذین یخشون ربہم جو لوگ اپنے رب کی خشیت اور خوف رکھتے ہیں اپنے دلوں میں وہ جب اس کتاب کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودهم و قلوبهم پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہے الی ذکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ھاد یہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہدایت ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے یعنی جس کی گمراہی پر اس کی طرف سے مہر تصویر تک ہو جائے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اسی رکوع کے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ یہ مضمون دیکھیے کتنی مرتبہ آ چکا ہے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر انداز تعبیر اختیار کر لیا ہے ہر طرح سے انہیں سمجھانے کے لیے جتنے بھی ممکن اسلوب ہو سکتے ہیں اختیار کیے. مان نہیں تو دس کروں شاید کہ وہ نصیحت عہد کرے. قرآن العربی غیر یتقون یہ قرآن ہے اور عربی زبان میں ہے اس میں کوئی کجی نہیں ہے بالکل سیدھی سیدھی بات لے کر لکھا ہے شاید کہ تقوی اختیار کرے. یعنی اس میں پارا شروع ہوتا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یا تو اللہ پر جھوٹ باندھے. اس سے مراد جہاں تک میں سمجھاؤں یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے حالانکہ وہی اس پر نہیں آئی. وکذب بالصدق اس یا یہ کہ وہ جب اس کے پاس سچائی آ جائے تو اس کی تکذیب کرے. علیہ کی جہنم مسلم الکافرین, کیا جہنم ہی ٹھکانا نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ والذی جاء بالصدق وصدق به, اس کے بھی معنی میں کچھ اختلاف ہے. میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک ہی شخصیت کے دو رخ ہے, اور وہ شخص جو سچائی لاتا ہے یعنی اس کا اپنا کردار بھی اور اپنا قول بھی سچائی پر ہے, وصدق به, اور جہاں کہیں سچائی اس کے سامنے آتی ہے فوراً اس کی تصدیق کرتا ہے. اولئک هم المتقون, یہی ہے وہ لوگ جو تقویٰ والے ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے سب کچھ وہ ہوگا جو یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس, اور یہی جزا ہے محسنین کی. اسی رکوع میں دو آیات یا آیات کے ٹکڑے ایسے ہیں کہ جو مراقبے کی آیات ہے جن کو پھر دھیان میں رکھنا چاہیے اور ان کو بار بار انسان کو تازہ کر کے رہنا چاہیے. علیہ اللہ بکاف عبد, کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے؟ یہ بھی بندے عبد ہو جاتی ہے. جو شخص واقعی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, اب اسے یہ یقین رہنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ کافی, تو مجھے کسی اور کی امداد کی کوئی ضرورت نہیں. اب اسائل ذرائع ہے, اس کا اختیار کرنا اپنی جگہ ہے, لیکن اس کا انحصار اور دار و مدار صرف اللہ کی ذات ہے. وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں بے یارو مددگار ہوں. اگر یہ سمجھ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قلبی درست نہیں ہے. علیہ اللہ ہو جو کافی وقت ہے, اور یہی مضمون آگے پھر دہرایا ہے کہ حسبی اللہ علیہ توکل المتوکلون, کہہ دو میرے لیے میرا رب کافی ہے, اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں سے. چھٹے رکوع میں پھر ایک بہت اہم مضمون آیا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا, پھر وہی لفظ عباد, کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, ستم کھایا ہے, جو معصیت میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ بہت وسیع ہے, اس کی رحمت رحمتی وسعت کل نشے, لہذا کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسان خلوص کے ساتھ جب چاہے توبہ کرے. شرمت کا وہ بڑا پیارا شعر ہے, بازا بازا ہر کے ہرسی بازا, اگر کافرو گزرو بت پرستی بازا. ای درجہ ماں درجہ نامیزی نہیں, سب بار اگر توبہ شکستی بازا, یہاں تو کوئی مایوسی والا معاملہ نہیں. فرمایا وہ انیب اللہ رب کو اصل نہیں دن قبل یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, ہاں رجوع کرو پلٹو اپنے رب کی طرف, اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر لو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے عذاب والا دن کے پھر کسی کی مدد نہیں ہوگی. ربکم, اور اتباع کرو بہتر سے بہتر کا جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر لازم کیا گیا, یعنی اس میں بھی جو اعلیٰ مقامات ہیں ان کی طرف بھاگو. بس سب کل خیرات اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف کوشش کرو. اب آخری دو رکو رہ گئے ہیں, شاید یہ ایک ہی صورت میں سب بیان کر سکے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیکس ہے اس سورہ مبارکہ کا, اور توحید فی العبادت کے موضوع پر یہ سورت کلائمیکس ہے پورے قرآن مجید کا. یہ مضمون جو ہے توحید فی العبادت یا توحید فی طلب, اس پر یہ ذروت السلام ہے قرآن مجید کا سورہ زمر, اور اس کا یہ حصہ آخری. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون, بڑا اچھی تھا انداز ہے. اے نبی ان سے کہہ دو اے جاہلو اے نادانو, کیا تم مجھے بھی مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگی؟ یعنی وہ جو دباؤ پڑ رہا تھا حضور پر مصالحت کے لیے, کچھ مانو کچھ منگواؤ کچھ لو کچھ دو, بڑی شدید قسمت تھی. تو یہ بے چوک بات کہلائی جا رہی ہے. اغیر اللہ ہے تو افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون, مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو, مجھ سے یہ چاہ رہے ہو کہ میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے لگے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, پھر بڑا تیکھا انداز ہے. اور اے نبی خطاب بظاہر حضور سے, اصل میں جواب ان کو دیا جا رہا ہے. آپ کی طرف یہ بات نہیں کی جا چکی ہے, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور آپ کے پہلے انبیاء کی طرف بھی. لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر آپ نے بھی شرک کیا تو جان لیجیے کہ آپ کے سارے اعمال حق ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, اسے اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے بن کر رہو. وما قدر اللہ حق قدر, اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا. اگر اس کی عظمت کا کوئی انتصاف ان پر ہو جاتا تو یہ اس کے سوا کسی کو نہ پوچھتے. اگر اس کے جمال جہاں آرا کا کی کوئی جھلک یہ دیکھ پاتے تو اس کے سوا کسی سے دنیا لگاتے. یہ تو اصل میں ان کے اپنے ذہن کی پستی ہے کہ اللہ کو توڑ کر ادھر ادھر اپنے دل لگائے کرتے ہیں. ما قدر اللہ حق کا قدر و لرز جمی القبض تو ہوں عمل سے آبا. یہ کل زمین جو ہے تمہاری قیامت کے دن اس کی ایک مٹھی میں ہوگی. بس سماوا تو مسلی یا تم نے یقینی اور یہ تمام آسمان یہ سدائے اور یہ خلا یہ اس کے داہنے ہاتھ میں لکھتے ہوئے ہوں گے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. وہ پاک ہے بہت بلند و برتر ہے اس سے کہ جو یہ شرک کر رہے ہیں. بلے سے کٹ اس ٹوٹ اور سور میں ٹوٹا جائے گا. سچائے کمن سے سماوا تم امن سے لفظ تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے جو بھی آسمانوں میں ہے جو بھی زمین میں ہے اللہ من شاء اللہ سوائے ان کے جنہیں اللہ ہی چاہے. مثل حملۃ العرش یہ ہے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں ظاہر بات سے کہ وہ ان مستثنی میں سے ہوں گے. تم من سے کسی ہے اوپر پھر دوبارہ اس میں پھوٹ ماری جائے گی. فیضا ہوں قیام ضرور تو یہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے. یہ باس بادل موت ہو جائے گا. وقت لفظ نور رب ہا اور زمین اپنے رب کی روشنی سے اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. وہ بھی الکتاب اور اعمال نامہ لا کر رکھ لیا جائے گا. یہ نہ معلوم کتنا بڑا جائز قسم کا کمپیوٹر ہوگا کہ ہر ہر فرد نو بشر کی زندگی کا مکمل ریکارڈ موجود ہوگا. بدن جبانے کی دیر ہوگی کہ وہ ریل جو ہے چلنی شروع ہو جائے گی کہ یہ ہے آپ کی زندگی اور یہ ہے آپ کے اقوال اور یہ ہے آپ کی نیتیں اور ارادے جو آپ کے سینوں میں پوشیدہ تھے. بہت الکتاب وبی اب النبی وسہدا اور انبیاء اور سہدا لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. اور پھر ان کے ماں بہن صحیح صحیح فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وفیت کل نفس ما عملت اور ہر جی نفس کو پورا پورا مل جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا. وہ عالم بما یفعلون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا. وسیق الذین کفروا الى جہنم زبرا اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤوها یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے سوتے ہیں ابوابها اس کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال له خزنتها اس کے داروغہ کہیں گے الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہ آئے تھے جو تم ہی میں سے تھے اور تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا تمہیں ڈراتے تھے خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی حاضری سے. قالوا بلا وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں ایسا ہوا. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین لیکن یہ کہ عذاب اب کی بات کافرین کے حق میں ثابت ہو کر رہی. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا کہا جائے گا داخل ہو جائے جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا اور لے کے جائیں گے اہل جنت جو ہے جنہوں نے تقوی کی طرف سے تیار کی تھی وہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤ ہے بہت کے حق ابواب ہے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچے گی ان کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. یہ فرق ہے یہاں پہ نوٹ کیجیے. جہنم کے بارے میں فرمایا جب پہنچیں گے تو دروازے کھلیں گے اس لیے کہ جیل کا انداز یہی ہوتا ہے دروازے بند رہتے ہیں. وہ تو جب قیدی کو داخل کر رہا ہے تبھی کھلتے ہیں. اور مہمان خانوں کے دروازے جو ہے یہ چوپٹ کھلے ہوتے ہیں منتظر اپنے آنے والوں کو خوش آمدید کرنے کے لیے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اور کہیں گے ان کے داروغا ان سے سلام ہو تم پر کتنے ہی کیا ہی پاکیزہ ہو تم لوگ داخل ہو اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ جیسے کہ میں نے نوٹ کرایا تھا کہ اہل جنت کے مختلف قرآن حمد کے جو ہے وہ نقل ہوئے قرآن مجید میں. بس کل ہم نے پڑھا تھا اذهب عنا العزل اللہ نے ہم سے حزن کو دور کر دیا. یہاں فرمایا اس اللہ کے لیے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا. واورثنا الارض اور ہمیں اس زمین کا مالک بنا دیا. ان چیزوں سے بعض لوگوں نے اشارہ لیا ہے کہ جنت اسی زمین پر قائم ہوگی. لَتَبَوَّأَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ کہ ہم اب رہیں گے جگہ بنائیں گے اس جنت میں جہاں چاہیں گے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر جو ان محنت کرنے والوں کو ملے گا. آخری ابھی سمجھیے, اس پورے لفظ ڈرامہ میں استعمال کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے, اس کا ڈراپ تین ہے کہ جب یہ فیصلے ہو چکیں گے, حساب کتاب ہو گئے, اہل جہنم جہنم کی طرف بھیج دیے گئے, اہل جنت جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیے گئے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ تَحَافُّونَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے, گھیرے ہوئے ہوں گے, اس کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور ان ملائکہ کے مابین بھی شاید کوئی اختلاف رائے کبھی رہا ہو, ان کے مابین بھی بات آخری چکا دی جائے گی اور فیصلے کر دیے جائیں گے. وقیل الحمد للہ رب العالمین, اور آخری جے بولی جائے گی کہ کل حمد ہے اس اللہ کے لیے, کل شکر اور سپاس ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. یہ ہے سورہ زمر جو آج کے اوپر مشتمل ہے, چھ رکعتوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسے سنیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم, غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول, لا إله إلا هو إليه المصير, صدق الله العظيم. عند سيرتكم إن شاء الله تعالى سيرة المؤمن فهي جائزة, يعني نو رکوعوں پر مشتمل ہے. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, میں اس کی صرف چند مضامین کی طرف اشارہ کر سکوں گا. سب سے پہلے تو یہ خواتح یعنی وہ آیات جن سے آغاز ہوا ہے, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, نزول ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے کہ جو العزیز ہے اور العلیم ہے, زبردست ہے, سب کچھ جاننے والا. اس کے بعد یہ چار دشانے اللہ تعالیٰ کی آئی ہے, بڑی پیاری ہے. غافر الذنب, گناہ کا بخشنے والا, قابل التوب, توبہ کا قبول فرمانے والا, شدید العقاب, سزا کا سخت, ذی الطول, بڑی مقدرت والا, قوت والا, لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, الیہ المصیر, اسی کی طرف لوٹنا. تو ایک اہم مضمون پہلے ہی رکوع میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں فرشتوں میں سے, یہاں خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے الذین یحملون العرش ومن حوله, کہ جو فرشتے کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں, جس کا ایک نقشہ ہم نے ابھی سورہ صبر کے آخر میں دیکھا. وترى الملائکة حافین من حول العرش, ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی حمد بھی کرتے رہتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم, وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ, ویؤمنون بہ, اور اسی پر یقین رکھتے ہیں, ویستغفرون للذین آمنوا, اور استغفار کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, پروردگار تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے, سب سے زندگی کا تعبو, تو بکرت فرما دے ان کی کہ جنہوں نے توبہ کی ہے, وہ تباہ سبیلا تھا, اور جو تیرے راستے پر چل رہے ہیں, وقہم عذاب الجحیم, اور اے پروردگار انہیں جہنم کے آگ سے بچا لیجو. جب بنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتہ, اور پروردگار ان کو ضرور داخل کیجیے ان باغات میں کہ جن کا تم نے ان سے وعدہ کیا ہے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ, اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے آبا و اجداد میں سے, ان کی بیویوں یا شوہروں میں سے, وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اور ان کی اولاد میں سے جو بھی صالح ہیں, ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کی دو. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, یقیناً تو ہی ہے العزیز زبردست اور الحکیم کمال حکمت والا. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ, پروردگار انہیں بچا لیجیے برائیوں سے. وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ, فقد رحیم کا, اور جسے اس دن تو نے بچا لیا برائیوں سے تو اس پر تو تو نے بڑی رحمت فرمائی. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یقیناً یہی ہے بہت بڑی کامیابی. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم مضمون جو اس میں آیا ہے علمی اعتبار سے وہ بہت بلند ہے، وہ یہ ہے کہ اہل جہنم کی فریاد نقل کی گئی ہے، قالوا ربنا امتنا نسبتین واحییتنا نسبتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. وہ یہ کہیں گے کہ پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندہ کیا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ دو موتیں کون سی ہیں اور دو احیاء کون سی ہیں، یہ بہت بڑا علمی مسئلہ ہے. اس پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے، وہ آپ میں سے جن حضرات کی دلچسپی ہو پڑھ لیں. پہلی تخلیق انسان کی ہوئی ہے عالم امر میں ارواح کی شکل میں، اور اس کے بعد ان کو سلا دیا گیا. یہ اماطۂ اولا ہے، پہلی زندگی وہ تھی جس میں ہم نے پروردگار سے معاہدہ کیا، الگ سے ربکم قالوا بلا، پہلی موت سے ہم گزار آئے ہیں. یہ احیاء ہوا ہے یہاں ہمارا، دوبارہ زندگی ہوئی ہے اس زندگی میں، اور پھر موت آئے گی، اور پھر زندگی ہوگی تو وہ آخرت کی زندگی ہوگی. تو یہ دو احیاء ہیں، دو اماطے. پھر ذرا اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 14 وہاں دیکھ لیجیے کہ یہ چونکہ مصنع ہے اس سورہ زمر کا، سب اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اب پکارو اللہ کو، عبادت کا دوسرا رخ جو ہے وہ دعا ہے. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. چنانچہ اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ دعا پر زیادہ زور ہے، اگرچہ وہ اخلاص کی دین جو ہے اس کے ساتھ شامل ہے. اللہ کو پکارو، لیکن پکارنا وہی مفید ہوگا جو اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ تم نے اپنی بندگی اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لیا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پھر تو وہ دعا جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے، اس کے قبولیت کا کوئی سوال نہیں. خلوص اور اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو پھر جہاں چاہو پکارو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اسی میں وہ الفاظ آئے ہیں، حقیقت وحی کے ضمن میں علمی معاملہ ہے. یُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. وہ نازل فرماتا ہے روح اپنے امر میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. یہ وحی کو بھی روح کہا گیا. یہ میں نے سورہ نحل کی پہلی آیت میں بھی توجہ دلائی تھی کہ وحی کے لانے والا وہ بھی روح، اور روح الامین اور روح القدس، خود وہی بھی روح ہے. اور وہی جو نازل ہوتی ہے وہ در حقیقت بدن پر نہیں نازل ہوتی، روح پر نازل ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا اعلیٰ قلب کا، وہ براہ راست قلب پر اس کا نزول ہوتا ہے، اور قلب در حقیقت مسکن روح ہے. تو اس سے تلقی کرنے والی جو ہے وہ بھی روح محمدی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورہ مومن کا ایک بہت اہم مضمون جس سے مجھے ایک خصوصی محبت ہے، وہ مومن آل فرعون کی ایک تقریر ہے. یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے سمجھنے کا کہ فرعون کا معاملہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا عجیب ہوا. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جس فرعون کی گود میں حضرت موسیٰ نے پرورش پائی وہ المنفتاح تھا، بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے رمسیس کو حکومت سونپ دی تھی. تو جب حضرت موسیٰ گئے ہیں مصر کو چھوڑ کر اور پھر واپس آئے ہیں رسالت پر فائز ہو کر، تو اب یہ رمسیس جو ہے یہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا. اب یہ رمسیس، ظاہر بات ہے کہ محل میں حضرت موسیٰ پلے بڑھے تھے، وہی یہ رمسیس، تو بالکل بھائیوں کا سا پیار ان کے مابین معلوم ہوتا ہے. چنانچہ شروع میں تو عجیب لگتا ہے، سورہ آراف کی آیت نمبر 127 ہے. وہ میں اس مسئلے کو آج چاہتا ہوں ذرا سمجھا دینا آپ کو کہ اس وقت تو فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے یہ چاہا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، لہذا انہوں نے باقاعدہ محضر نامہ پیش کیا. یوں کہیے وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلہتک، کیا تم سوچ رکھو گے، چھوڑے رکھو گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ وہ تمہیں بھی چھوڑ دے اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دے؟ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ لکھنی ایون ہندی بند. ابھی تو بالکل یہ آغاز ہے اس شرارت کا، ان کے نقطۂ نگاہ سے تو یہ شرارت تھی، لہٰذا ابھی کچل دو اور اس کو موسیٰ کو قتل کر دو. اس وقت اس کا قول یہ تھا قالا چلو قتل چلو اب لاہ کاہرون، موسیٰ کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اس کی قوم کے لڑکوں کو قتل کریں گے جو بھی پیدا ہوں گے، اور لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے، ہم تو پورے طور پر غالب ہیں، ان پر کوئی ڈرنے والی بات نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں وہ ذاتی محبت تھی فرعون کی جو اس وقت آڑے آ گئی ہے کہ حضرت موسیٰ کو اس نے قتل کرنے کا اقدام نہیں کیا. لیکن جب صورت وہ بن گئی تو جو مجھ سے غبار نظر آتا تھا وہ تو اب ایک بہت بڑی آندھی بن گئی. اب خود فرعون چاہتا ہے کہ قتل کر دیا جائے موسیٰ کو. وہ ریزولوشن لے کر اپنے دربار میں آیا ہے ضروری اقتل موسیٰ, وہ یہاں سے آ رہا ہے سورہ مومن میں ذکر. لیکن اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو ہے پھیل چکی, یہاں تک کہ خود آل فرعون میں سے کچھ لوگوں کو اس نے مسخر کر دیا. آخر یہ بھی انسان تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے خاندان کی ایک بڑی شخصیت ایمان لا چکی, لیکن اس نے ابھی تک اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا, اس نے ظاہر نہیں کیا تھا. جب فرعون نے یہ بات پیش کی, اب یہ ہے وہ وقال فرعون ضروری اقتل موسیٰ, فرعون نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دو, یہ بالکل ضروری کے معنی چھوڑو مجھے, یعنی یہ کہ مجھے اجازت دیجیے اقتل موسیٰ کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. ولید ہو ربا, اور اگر اس کی واقعی اس کا رب ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے. انی اخاف ان یبدل دینکم, مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تمہارے آپ لوگوں کے دین کو بدل نہ دے. اور ان یظہر فی الارض الفساد, یا زمین میں وہ فساد برپا کر دے. اور کیونکہ یہ بات پہلے اس کے سردار کہہ رہے تھے تو اس نے بات نہیں مانی تھی, اب وہ فرعون صاحب خود فرما رہے ہیں. معلوم ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی وقت دربار میں موجود تھے, انہوں نے فوراً توجہ کی اللہ کی طرف جیسے کہ ہونی چاہیے. قال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب, حضرت موسیٰ نے تو فوراً یہ کہا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے, ہر متکبر کی پکڑ یا ہر متکبر جو بھی میرے ساتھ کرنا چاہے کہ ظلم و ستم کے مقابلے میں میں اس کی پناہ میں آتا ہوں, جو وہ متکبرین کے جو یوم حساب کا یقین نہیں رکھتے. اب یہ موقع چونکہ بڑا کریٹیکل مومنٹ ہے, اس وقت خاموش اگر رہ جاتے وہ مومن آل فرعون تو ہو سکتا ہے تو ریزولوشن شروع ہو جاتا, لیکن یہاں اب وہ کھڑے ہوئے. قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ, وہ کھڑے ہوئے انہوں نے تقریر شروع کی ہے. کہا ایک مومن مرد نے جو آل فرعون میں سے تھے, ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. یہ تقریر جو ہے خاص طور پر نوٹ کیجیے, اتنی لمبی تقریر پورے قرآن مجید میں کسی رسول کی بھی نقل نہیں ہوئی ہے جتنی کہ اس مومن آل فرعون کی تقریر نقل ہوئی, اور اتنی بلیغ تقریر, اتنا عجیب یہ خطبہ ہے, اتنا جامع اور فصاحت بلاغت کہانی. وہ کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, سوچ میں آؤ کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے ڈرتے ہو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم, اور وہ تمہارے رب کی طرف سے معجزے لے کر آیا ہے, کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ, اور اگر وہ سچا ہے تو ہوش میں آؤ, پھر جو خبریں وہ دے رہا ہے عذاب الٰہی کی, ہو سکتا ہے تم اس کی پکڑ میں آ جاؤ. ان اللہ لا یهدی من هو مسرف کذاب, یقینا اللہ راہ یاب نہیں کرتا ان کو کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے اور جھوٹے. اب غور کیجیے گا, یہی الفاظ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق نے کہے تھے جب لوگوں نے دست درازی کی تھی حضور پر, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تو لوگوں کیا تم قتل سے ڈرتے ہو, قتل کرنا چاہتے ہو اللہ کے بندے کو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اس کے بعد تقریر سنیے, یا قوم لکم الملک اليوم, ظاہری نسل میں نئی قوم کے لوگوں, آج تو تمہارے پاس حکومت ہے, تم زمین میں سربلند ہو, غلبہ ہے. فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا, لیکن کون ہوگا جو ہمیں بچائے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ گیا. قال فرعون, ابھی یہ تھوڑی سی تقریر ہی کا اثر اتنا ہوا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ پورے دربار پر محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ایک اثر قائم ہو گیا. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد, معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل بے بس ہو کر کہتا ہے کہ جو میری رائے تھی وہی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, میں نے تو بارہ جس چیز میں بھلائی دیکھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے, باقی آپ جانے. لیکن اب ان کی تقریر جاری ہے. وقال الذي آمن, اور کہا اس نے جو ایمان لائے کہ یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب, اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر اسی طرح کا عذاب آئے جیسے اور قوموں پر آ چکا ہے. مثل عذاب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم, قوم نوح پر, عاد پر, ثمود پر, ان کے بعد. ومن لا يريد الظلم للعباد, اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, یہ تو ان کے اپنے کرتوت ہے جن کی وجہ سے عذاب آتا ہے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ السَّلَامِ, اور اے میری قوم کے لوگوں یہ تو دنیا کا عذاب ہے، مجھے یوم الطلاق جس دن سے پکارا جائے گا اس دن کے عذاب کا بھی اندیشہ ہے، یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جس دن کے تم سیخ دکھا کر بھاگو گے لیکن تمہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات، اور تمہارے پاس یوسف بھی آئے تھے پہلے کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ، فما زلتم فی شک مما جاءکم به، تو جو کچھ تعلیم وہ لے کر آئے تھے تم اس کے بارے میں شکوک میں مبتلا رہے، حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعده رسولا، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا بس اب ان کے بعد اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف المرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں اور شک میں پڑنے والے ہوں، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہ، جو اللہ کی آیات میں بھگڑتے ہیں بغیر اس سند کے کہ جو اللہ نے انہیں دی ہو، کبر مکر عند اللہ وعند الذین آمنوا، بہت برا ہے یہ طرز عمل اللہ کے اور اہل ایمان کے نزدیک، کذالک یطمع اللہ علی قلب کل متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالی ہر متکبر اور جابر کے دل پر مہر کر دیتا ہے، وقال فرعون ابدی، جسے کہتے ہیں ہمارے محاورے میں سسیانی بلی تھمبا نوچے، اور تو کچھ سوچا نہیں سوجھا نہیں فرعون کو، وقال فرعون، فرعون نے کہا یا حامان اے حامان، ابن لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب، ذرا میرے لیے ایک بڑی اونچی سی عمارت بناؤ، اونچا مینار بناؤ، میں اس پر چڑھ کر ذرا آسمان کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اسباب السماوات فاطرہ الہ الہ موسیٰ، میں ذرا آسمانوں کے قریب ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں، جھانکنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی کوئی الہ ہے جس کی طرف یہ موسیٰ بلا رہے ہیں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں تو اب تک یہی گمان کیے ہوئے ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور پھر کہا انہوں نے جو ایمان لائے تھے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری پیروی کرو، میں تمہیں کامیابی کے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں جان لو یہ دنیا کی زندگی سوائے برتنے کی شے کے اور کچھ نہیں ہے، وان الاخرہ ھی دار القرار، اور اصل میں تو آخرت کا گھر بھی ہے، وہی مستقل ٹھکانا ہے، من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جو کوئی برائی کمائے گا اسے اسی کے بقدر بدلہ ملے گا، ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب، ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعون الى النار، اور اے میری قوم کے لوگوں کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو، تدعونني لأشرك بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، تم مجھے چاہتے ہو اس بات کی طرف بلانا کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں یا اس کے ساتھ کسی ایسی شے کو شریک کروں جس کے لیے میرے پاس علم نہیں، وعلى ادعوكم من العزيز الغفار، اور میں تو تمہیں پکار رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو العزیز ہے اور غفار ہے، لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره، جن ہستیوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کا کوئی مقام نہیں ہے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار، اور حد سے بڑھنے والے ہی جہنمی ہیں، فستذكرون ما اقول لكم، ان قریب تم یاد کرو گے جو کچھ میں آج تم سے کہہ رہا ہوں، انتہائی یقینی انداز ہے، اگر آج تم نہیں مانو گے میری بات تو اس وقت آئے گا کہ تم اس وقت چیتو گے، یوم یتذکر الانسان والا له ذکرا، اس دن انسان چیتے گا لیکن اس وقت چیتنے کا فائدہ کیا، یاد آئے گا لیکن یاد آنا بیکار ہوگا، اور اس کے بعد ہے وہ الفاظ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے اور دیکھا ہے، یہ ہے تقریر آل فرعون کی، مومن آل فرعون انہی کے نام سے سورت کا نام سورہ مومن ہے، ایک آیت اور سورہ مبارکہ کے سن لیجئے، وہ بہت اہم ہے اس کے اس مرکزی مضمون کے اعتبار سے، چھٹے رکوع کی آخری آیت، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا رب یہ کہتا ہے پکارو مجھے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اللہ سے دعا نہ کرنا بھی تکبر ہے، اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار اسی میں ہے، عجز اور تذلل اسی میں ہے کہ انسان اس سے بھاگے، تو در حقیقت دعا جو ہے وہ مشکل عبادت جو کہا ہے، اور یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ کر دیا، تو جو لوگ استکبار کی بنا پر مجھ سے میری عبادت اور مجھ سے دعا سے اعراض کریں گے سید خلون جہنم داخلین، وہ انقریب داخل ہوں گے جہنم میں بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر. اور سن لیجیے، چلیے آیات 64-66 تاکہ وہ جو مضمون ہے پچھلی اور اس سورت کا وہ پوری طرح مربوط ہو جائے. هو الحي لا اله الا هو، وہ زندہ جاوید ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. فادعوه مخلصین له الدين، پس پکارو اس کو اپنے دین کو، اپنی اطاعت اور بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. الحمد للہ رب العالمین، کل حمد صفات اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی، کہہ دو اے محمد مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی یا پرستش کروں جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے یہ بینات آ چکی ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بقیہ 8 رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ حامیم السجدہ اور سورہ شورا پڑھی جائیں گی. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی آیات ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اس قرآن کا نزول ہے اس ہستی کی طرف سے جو رحمان اور رحیم ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کی تفصیل کی گئی ہے ایک قرآن عربی کی شکل میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہوں یا علم حاصل کرنا چاہے. بشیرم و نذیرہ، یہ قرآن بشارت دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے اعراض کرتی ہے اور وہ گویا کہ سنتی ہی نہیں. اس سورہ مبارکہ کے 3rd رکوع کا ایک مقام ایسا ہے کہ اس کا ذکر ضرور کر دیا جائے. قیامت میں جب محاسبہ ہوگا تو انسان کے خلاف خود اس کے اپنے اعضا گواہی دیں گے. ارشاد ہوتا ہے حتی اذا ما جاؤها شهد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، جب لوگ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے اپنے کان، ان کی اپنی آنکھیں، ان کی اپنی کھالیں، جو کچھ سے وہ کرتے رہے تھے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، اپنی جلدوں سے، تم کیوں گواہی دے رہی ہو ہمارے خلاف. قالوا انتقل الله الذي انتقى كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون، تو ہماری اپنی جلدیں یہ کہیں گی، ہماری کھالیں، آج ہمیں بھی لطف اور گویائی عطا فرما دی ہے اس اللہ نے جس نے ہر شے کو گویائی عطا فرمائی اور اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا تھا. 4th رکوع کی پہلی آیت، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی مقامات ہم دیکھ آئے ہیں کہ کفار کو اصل قد قرآن مجید سے تھی، ذاتی کوئی رنجش یا پرخاست حضور سے انہیں نہیں تھی بلکہ ان کی عداوت و دشمنی قرآن مجید سے تھی. تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنا ہی مت کرو، مبادہ اس کا اثر تمہارے دلوں پر ہو جائے. بلغو کی ہے، اور جب حضور پڑھ کر سنائے تو اس میں بھی گڑبڑ کرو، جسے آج کل ہوٹنگ کہتے ہیں، اس کے اندر الغا کرو. لعلکم تغلبون، یہی ایک راستہ ہے کہ جس سے تم غالب آ سکتے ہو، یعنی یہ کہ اگر یہ قرآن بے روک ٹوک لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا رہا تو پھر تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اس کی جو تاثیر ہے اس سے قلوب مسخر ہوتے چلے جائیں گے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس پر اللہ تعالیٰ کا جو غضب ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم لازماً چکھائیں گے ان کافروں کو بہت ہی سخت عذاب کا مزہ، اور ہم ان کو لازمن بدلہ دیں گے بہت بھی برا اس کا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اسی لیے آگے چل کر نقشہ پھینکا گیا ہے, قال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. یہ جہنم والے یہ فریاد کریں گے کہ پروردگار ذرا ہمیں ان لوگوں کو دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے کہ جنوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ آج ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رونڈے اور انہیں مسئلے. یہ غضب ہوگا ان کے اندر, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس روز یہ چیز صرف ایک حسرت بن کر رہ جائے گی. اس کے بعد کی سات آیات وہ ہیں جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں, اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ذاتی سطح پر ہے عبادت اور توحید فی العبادت اور اخلاص فی العبادت, اس کے اعتبار سے یہ سات آیات بہت اہم ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے, ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, تو نہ خوف کھاؤ اور نہ کوئی رنج اور غم قریب آنے دو. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون, اور خوشیاں مناؤ بشارتیں حاصل کرو اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ, ہم ہیں تمہارے ساتھی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے لیے اس آخرت میں وہ سب کچھ ہے کہ جس کی خواہش تمہارے جی میں ہو, اور تمہیں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے. نزلا من غفور رحیم, یہ مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے کہ جو غفور ہے اور رحیم ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور اس سب سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ, اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے. ادفع بالتی ہی احسن, تو جو تمہاری مخالفت ہو رہی ہے تم مدافعت کرو بڑے ہی خوبصورت انداز میں. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, تو وہی کہ جس کے اور تمہارے درمیان آج بغض اور عداوت ہے وہ تمہارا ایسا دوست بن جائے گا کہ نہایت گرم دوست نہایت جگری دوست. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, لیکن اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے مگر وہی کہ جن میں صبر کا مادہ ہے, اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے مگر وہی کہ جو بڑے نصیبے والے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں ایک آیت بہت اہم ہے, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق, ہم ان قریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ اشارہ ہے کہ جتنی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ان میں انسانی کی وسعت ہوئی ہے, اس سے در حقیقت آیات الہی کا جو مشاہدہ ہے اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا ہے. اور ایک بات تو کم سے کم آج تک جو ہے وہ مسلم ہے, موریس بوکائے نے جو کتاب لکھی ہے پوری ایک کتاب اسی موضوع پر, وہ یہ کہ آج تک اس سارے سائنسی ارتقاء کے باوجود کوئی ایسی حقیقت سامنے نہیں آئی ہے کہ جس نے قرآن کی کسی بات کو غلط ٹھہرایا, بلکہ جیسے جیسے علم قرآنی علم انسانی آگے بڑھا ہے قرآن مجید کی حقانیت کی مزید مبرہن ہوتی چلی گئی. سورہ سورہ کے اب بہت سے اہم مقامات ہیں ان کو چھوڑ کر, میں نے چونکہ عرض کیا تھا کہ اس میں خاص طور پر وہ جو اجتماعی سطح پر اخلاص فی العبادہ یا توحید فی العبادہ کا معاملہ ہے, وہ چیز اجتماعی سطح پر سورہ مکی صورتوں میں سورہ سورہ کی ان تین آیات میں ہے, آیات نمبر 13-15. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا, تمہارے لیے مقرر کیا ہے وہی دین کہ جس کی وصیت کی تھی نوح کو, والذی اوحینا الیک, اور جس کی ہم نے وحی کی ہے محمد آپ کی جانب, وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو, ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, اور یہ دین اس لیے مقرر کیا ہے اس لیے دیا ہے کہ قائم کرو اس دین کو. یہ دین صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے, یہ دین صرف ریسرچ کے لیے نہیں آیا ہے, تکلیف و تعلیم کا موضوع بنانے کے لیے نہیں آیا ہے. دین کی تو غرض و غایت یہ ہے کہ یہ قائم ہو اور نافذ ہو, ولا تتفرقوا فیہ, اور اس کے بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, ظاہر بات ہے کہ مشرکین پر تو بہت بھاری گزرے گی یہ بات, بہت بڑی ہے یہ بات، بہت ذرا ہے یہ بات مشرکین پر جس کی طرف سے اے محمد آپ بلا رہے ہیں. توحید اور توحید بھی اجتماعی سطح پر افراد کے لیے بھی گوارا کر لیا جائے کہ وہ توحید پر قائم ہو، لیکن جب جدوجہد کی جا رہی ہے تو پورا نظام توحید پر قائم ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو مشرکین کے لیے پروانہ موت ہے، وہ کبھی اس کو گوارا نہیں کریں گے. اللہ ہو جب کبھی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور جو کوئی اس کی طرف رخ کرتا ہے اسے ضرور ہدایت دیتا ہے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور جو لوگ تفرقہ کر رہے ہیں اہل کتاب مراد ہے یہاں پر، اور آج اگر یہ کام کیا جائے گا تو مسلمان نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا پوری تاریخ میں، مجددین امت کی پوری تاریخ میں اس پر گواہ ہے کہ ان کی سب سے شدت کے ساتھ مخالفت کرنے والے اس دور کے علماء کیوں ہی ہوتے تھے. تو فرمایا گیا یہ ساری تفرقے بازی جو لوگ کرتے ہیں یہ اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے. بغیا بینہم، یہ صرف آپس کی زدم زدہ ہے، یہ صرف ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ ہے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مرید. اور یہ بالعموم یہ واقعہ ہوا ہے کہ رسولوں کو جنہیں کتابیں دی گئیں ان کے بعد جو ان کی امتیں کتابوں کی وارث بنی وہ ان کتابوں کے بارے میں شکوں کو شبہات میں مبتلا ہو گئی. فرمایا فل ذلک فدعو، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے. وستقم کما امرتا، ڈٹے رہیے جیسے آپ کو حکم ہوا ہے. ولا تتبع اہواہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور کہہ دیجیے اعلان کر دیجیے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے. وہ عمر کو میں آ دینا بینکم، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کرے. میں صرف بات کہنے نہیں آیا ہوں، اس نظام عادلانہ نظام زندگی کو قائم کرنے آیا ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے عطا فرمایا ہے. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے مابین کسی حجت بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، ایک دن آنے والا ہے اللہ ہمیں جمع کرے گا. وإليه المصير، اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ جانا. یہ سورہ مبارک کا سورہ جو ہے، میں نہیں عرض کر سکتا کہ مجھے اس سے کس طرح تعلق خاطر ہے. مدنی سورتوں میں میری نگاہ میں جو مقام سورہ حدید کا ہے، مکی سورتوں میں بین ہی وہی مقام اور مرتبہ سورہ شورہ کا ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں اس سے دوسرے اہم مقامات کی طرف توجہ دلا سکوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وحسن الحکیم.